بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. سورة الانفال کی آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک برکت کی بڑی ہے اور مضمون عجیب ہے، اور وہی مضمون ہے تو میں بھی کچھ عرصے سے عرض کرتا چلا رہا ہوں، اور کسی کو تمام اہل اللہ کسی نہ کسی عنوان سے کہتے چلے آ رہے ہیں. کلام پاک میں ایک سے زیادہ جگہ اسی طرح سے مضامین آئے، اور کلام پاک کی آیت پڑھ کے ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کلام پاک کا جو اثر مسلمان کے دل پہ ہوتا ہے اور حدیث شریف کا اتنا کسی چیز کا نہیں ہوتا، شاید اس سے دل پگھل جائے. اب تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، اس کو خطاب ہے، سوچئے ایمان والوں کو تو کہنا ایمان والوں کو. اگر سے کلام پاک کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کفار کو بھی خطاب ہوگا کلام پاک میں تو وہ بھی اصل میں مسلمانوں کی نصیحت کے لیے ہوگا، مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہوگا، مسلمانوں کو سنانا مقصود ہے. کیونکہ کہیں آپ نے سنا ہے کہ کافر قرآن پڑھتا ہے؟ کافر تو قرآن نہیں پڑھتا، وہاں کفار کے بارے میں ہے اے کفار ایسا نہیں کرو، تو وہ کیا کافر تو پڑھتا نہیں ہے، تو وہ کس کے لیے؟ کلام پاک تو ہمارے لیے ہے، ہم مسلمانوں کے لیے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ کلام پاک میں اگر خطاب مسلمانوں کی بجائے کفار کو ہو تو وہ بھی اصل میں نصیحت ہے ایمان والوں کی. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کفار کے بارے میں کوئی چیز بتائی گئی کہ یہ کفار کی عادت ہے اور یہ اچھی نہیں، تو مسلمانوں کو تو اس سے بدل جہابت بچنا چاہیے. کفار کی جب یہ عادت ہے اسی لیے کلام پاک میں، لیکن یہ خطاب جو ہے یہ تو براہ راست مسلمانوں کو ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کیا جب فرما رہے ہیں؟ پر فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اصل میں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا اس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اگر نہ مانا جائے اتباعِ سنت نہ کی جائے اس کے اوپر وبال ہے. اس میں کلام پاک نہیں ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. آج کل دین کی ایک نئی بگڑی ہوئی شکل آ گئی, اور کن میں؟ دینداروں میں, علماء میں, مفتی حضرات میں, شیوخ. دین کی بگڑی ہوئی شکل یہ آ گئی ہے کہ سنتوں کو پسے پشت کر دیا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ سنتیں اہم نہیں ہیں. ہمیں علماء اور ایسے حضرات جو جاننے والے ہیں وہ اس قدر الجھ گئے ہیں کہ بس اسی نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور سنتوں کو پسے پشت کرتے ہیں. فقہ کے لحاظ سے تو بہت چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. میں آپ کئی بار مثال عرض کی کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے اندر میں دونوں قدموں کے درمیان دو فٹ کا فاصلہ, تین فٹ کا فاصلہ, ایک میٹر کا فاصلہ کر لے, سفا کیا کہتی ہے؟ نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. اور یہ خطہ بہت قیمتی خطہ ہے. یہ خطہ ایسی چیز نہیں ہے, خطہ تو بہت ہی دین کی حدود کو ظاہر کرتی ہے. بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی؟ لیکن کیا آپ ایسا کریں گے؟ اگر یہی ہے کہ خطہ پہ عمل ہوگی ہی کیجیے, کون ایسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ سارے مفتی حضرات جانتے ہیں اتنا بڑا قدموں میں یا ہاتھ نہ باندھ دیا نماز ہو جائے گی, لیکن کون اس کے اوپر عمل کرتا ہے؟ سنت کیا ہے یہ دیکھو. دین اصل یہی ہے, دین اصل یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے کے اوپر کس طرح سے عمل کر کے دکھایا. اگر یہ ہے تو دین ہے, اور یہ نہیں ہے تو دین. کسوٹی یہی ہے, اور مقتدا کو پرکھنے کی بھی یہی کسوٹی. اچھی طرح سمجھ لیجیے, بلکہ مقتدا کو جب پرکھنا ہو, جب ہمیں بڑا بنانا ہے کسی کو, تو سب سے پہلے یہی دیکھا جائے گا کہ اتباع سنت بلا عذر تو چھوڑتا نہیں ہے. جو کہ ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے جب سنت پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش آ جائے. اس کی مثال ہمارے حضرت دیا کرتے تھے کہ دیکھیے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف اور حضرت دوسرے حضرات موجود تھے. ایک حج کا سفر تھا, اس حج کے سفر میں فجر کی نماز میں دیر ہو گئی. ایسا ہو جاتا ہے کہ وضو کرتے کرتے یا جگہ ملتے ملتے فجر کی نماز تقریباً نکلنے کو ہو گئی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ تم نماز پڑھاؤ. سورج نکلنے والا تھا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نماز اس طرح سے پڑھائی کہ تمام مستحبات اور سنتوں کو چھوڑ دیا, صرف فرائض و واجبات ادا کی. اور جب سلام پھیرا, بہت سی سنتیں جو ہم آپ کرتے ہیں وہ اتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں, جو سبحانک اللہم پڑھانا, اعوذ باللہ پڑھانا, بسم اللہ پڑھا, سورہ فاتحہ پڑھی, تین چھوٹی آیتیں پڑھی, فوراً رکوع میں گئے تسبیح بھی نہیں کی, اٹھ کھڑے ہوئے, فوراً سجدے میں گئے تسبیح بھی نہیں کی, اٹھ کھڑے ہوئے, دو رکعت مکمل کی. جب سلام پھیرا تو سورج سلام پھیرنے کے کچھ دیر بعد نکلا, فوراً سورج سلام پھیرا اور سانس لیا تو سورج نکلنا شروع ہو گیا. اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا, امام ابو یوسف یعنی یوسف کے باپ, ابو یوسف کنیت ہے تو یوسف کے باپ ہے, لیکن اس پر محبت سے ان کو یوں کہا کہ سارا یعنی ہو گیا, سارا ہو گیا, یعقوب بنا فقیہ, کہ ہمارا یعقوب فقیہ ہو گیا. یوسف تمام سنتوں کو چھوڑ دے گا. یہ ضرورت تھی, قطعہ اس لیے کہ جس طرح مشکل میں پڑ جائیں اس کو جائز ناجائز کا معاملہ جائے, لیکن یہ دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو کہ عام حالات میں اختیار کیا جائے, وہ تو عین سنت ہے, کیونکہ سنتوں کو بلا عذر چھوڑنے پر سب وہی ہے. جلدی یہ آیت آپ کو پہلے بھی شاید پڑھ کے سنائی ہو, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ. کرنے والی آیت ہے. فرماتے ہیں تعالیٰ کہ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں, ان کو وارننگ دی جا رہی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, ان لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے. انگریزی میں اگر آپ ترجمہ کریں گے تو اسی قسم کا ترجمہ بنے گا کہ وارننگ ہے ان لوگوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی, حکم کی مخالفت کرتے ہیں. یخالفون یعنی مخالفت کرتے ہیں, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فرمائیں اور ہم کچھ اور کریں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ ان کو کوئی بڑی مصیبت پکڑ لے یا دردناک عذاب. ہے قرآن کی آیت ہی تو ہے نا, تو ہے کیا آخر؟ کیا یہ کلام پاک کی آیت نہیں ہے؟ کیا اس پہ بھی عمل نہیں چلے؟ آخر کس چیز پہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں؟ ایمان کا تو قاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا جائے. یہ کرتا کلام پاک نہیں ہے, اس قدر کثرت سے ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور دیکھیں, اطاعت تو ہوگی ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہم تک پہنچا وہ فطرت بولے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہاں سے پہنچا. تو جب بھی اطاعت ہوگی براہ راست اللہ کی اطاعت تو ہو نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ پہ وحی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ان پہ وحی آئی, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یوں کرو, دیکھو یوں کرو, دیکھو جب شادی ہو تو ایسی شادی کرو, جب غمی ہو تو غمی یوں کرو, اپنا طرز معاش تک یہ رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بتائی بات ہوں گی, اسی لیے فرمایا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, یہی اللہ کی اطاعت کی. اگر تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کی, ان کا کہنا نہ مانا, تم نے اللہ نے کا کہنا نہیں مانا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو اس کے رسول کا, اور ولا تولوا عنہ, اور اس بات سے روگردانی مت کرنا, اس کے خلاف نہ کرنا. وانتم تسمعون, اور تم کو سنتے ہو جانتے ہو, تم تو اعتقاد کے ساتھ سننے والوں میں سے, یہ ان کو خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو, ان پہ اعتقاد ہے اور تم سنتے بھی ہو, پھر بھی تم اس کے خلاف کرتے ہو. اب اپنے اوپر حال کو چشمہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہماری زندگی کیسی گزری, کیا اس طرح کی گزری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو روتے کے خلاف نہ کریں. کون سا ہمارا کام ہے آج کل جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم نہیں کرتے؟ یہی ہمارا مرض ہے, اسی کو ٹھیک کرنا ہے. اسی لیے اس کے بارے میں حل کرنے کی کوشش ہے بار بار. پھر فرماتے ہیں حق تعالی, ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں, یعنی عمل نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم سنتے ہو اور تم کو اعتقاد ہے تو تم عمل کر کے دکھاؤ گے, لیکن تمہارا عمل تو ایسا ہے نہیں. تو یہ بات اسی طرح کی ہو گئی جیسے کہ اعتقاد ہی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح میں یہ لکھا, تارا گویا یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا سننے کے باوجود عمل نہ کرنا گویا اسی طرح سے ہو گیا ان لوگوں جیسے, تم ان لوگوں سے تم مشابہ ہو گئے, تم کو تشبہ ہو گیا جو کہ اعتقاد نہیں رکھتے, ایمان نہیں رکھتے. پھر ہم اس سے بات فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں. کہ ان لوگوں کی کیسی گت بنائی جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر ٹھکرا دیتے ہیں. بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں. تم کیا بہرے گونگے ہو؟ سمن بکمن ہو, تم کو سنایا جاتا ہے تو تم پہ اثر نہیں ہوتا. ہمارا حال ایسا ہے یا نہیں اندازہ کیجیے. رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے, کتنا تغیر ہم میں آیا ہے, کتنا تغیر کون لایا ہے؟ کیا گناہوں کے ارادے ہمارے دلوں سے ختم ہو گئے؟ گناہوں کے ارادے کہاں ختم؟ رمضان المبارک کے بعد شادیاں ہوں گی اور ہر گھر میں اس کی کچھ نہ کچھ تیاری, اور بازاروں کا حال جا کے دیکھیں کس چیز کی تیاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علل اعلان مخالفت کی تیاری, ڈنکے کی چوٹ کی تیاری. بازاروں میں وہی رنگ ہے, گھروں میں وہی رنگ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, تم ان کی طرح سے مت ہو جانا. پھر حق تعالیٰ نے کیسا سبق دیا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم نے سن لیا حالانکہ سنتے سناتے کچھ نہیں. بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے سنے کو ملیاں پیش کر دیتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کہ پردہ کیسا ہونا چاہیے گھروں میں؟ نہیں فرمایا. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر کے نہیں دکھایا, کرا کے نہیں دکھایا؟ کیا صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا؟ کیا کوئی چیز ہماری ڈھکی, کیا کوئی چیز دین کی ایسی ہے جو ڈھکی چکی ہے؟ وہی حال ہے. گھروں میں مخلوط نشستیں ہیں, محرم نامحرم کی تمیز نہیں ہے, شادی ہالوں کی خرافات ہے. اگر ڈاکٹر عبد اللہ صاحب سے تعلق سے پہلے کی بات ہے, کافی عرصہ ہو گیا, اس کے بعد سے میں کسی شادی میں گیا اور شادی میں کہہ کر گیا تو بہت ہی قریبی رشتے دار کی, انتہائی شریف لوگوں کی شادی میں. لیکن وہاں جا کر جو میرا حال ہوا کہ میں نے ان کو کہا, حالانکہ قناعت کی سب کچھ تھا لیکن سب خلط مل تھا اور ہر طرح کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہو رہی تھی, اس میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور شریعت کو فٹ بال کی طرح سے ہاتھ اچھا رہے ہیں, یہ استحضاء, یہ مذاق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ نمونہ نہیں مانتے؟ کہہ دیجیے کہ نہیں, منا نہیں مانتے, نکاح ٹوٹ جائے گا. جس نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, اگر شادی شدہ ہے
کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں بنا مانتا اس کا نکاح گیا. تو چونکہ نقص قطعی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس کی شرح علماء نے صاف فرمائی ہے. علماء نبی اور نمونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوں بہو ایسے ہو جاؤ. یہ تو حال ہے کہ ٹک سے مت نہیں ہوتے, تغیر نہیں آتا. یہی بات حضرت ڈاکٹر جو ہے آج رحمۃ اللہ مضمون ہے, بالکل کم و بیش نہیں, ہم نے تغیر نہیں, گناہوں کی فکر ہی نہیں. پھر ہم تارا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی پر تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تب ان کی اطاعت کرو اور اگر تم نے ان کے خلاف کیا تو یہ تو ایسے ہی ہو جاؤ گے جیسے کہ وہ کفار ہیں جن کو اعتقاد نہیں. اور پھر فرمایا ہے کہ تم نے ایسا کیا تو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ بدترین خلائق لوگ ہیں یہ, وہ جو بہرے گونگے ہیں. سمن بکن فرمایا, ان کو ذرا سمجھنا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صرف وہ شخص کرے گا بلا عذر جس کو جو قرآن کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, جو بالکل گونگا بہرا بدعقل, اس زیادہ بدعقل کوئی شخص نہیں ہے جو اتنے محبت کرنے والے کی اور اس قدر جو کہ خیر خواہ ہے. کیسا خیر خواہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیسے ذکر آتا ہے؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ, اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے ان لوگوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا الٹا کرتے ہیں. انہیں کا ذکر ہو رہا ہے نا, انہیں کا تو ذکر ہو رہا ہے. فرما رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتے. سننے سے مراد یہ کہ سن کر عمل کر لیتے. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, سن کر تو عمل کرو, سننے کے بعد بھی تم نے اس کو یوں ہی کر دیا, افسوس کی بات. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر اور تقوی اختیار. تقوی کیا ہے؟ تقوی سنت, اچھی طرح سمجھ لیجیے. تقوی اور سنت میں کوئی فرق نہیں. اگر کوئی سنت کو پتہ کچھ ڈال دیتا ہے وہ متقی ہو سکتا ہے؟ ہرگز متقی نہیں. متقی وہی ہے جو سنت کے اوپر جہاں تک ہو اس کا عمل ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر تو صحیح, ڈرتا نہیں ہے. دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اوپر کیا کیا سلام پاک ڈر. اخذته العزت بالاسم, تو اس کی عزت اور نخوت اور تکبر اس کو گناہ کی طرف ہی لے جاتا ہے. کیوں؟ ہمارے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے. آج آپ کے کہنے سے ہم شرعی پردہ کر لیں, ہماری تو ناک کٹ جائے گی, رشتے دار عورتیں آئیں گی ہمارا مذاق اڑائیں گی. اور کیا وجہ ہے؟ اسی کو کہہ رہا قرآن, اخذته العزت, اس کی عزت اس کو لے جاتی ہے تقوی کے خلاف. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ناک جس کو ہم آج بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, خبر میں کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ جس وقت گناہ رائج الوقت ہو جائیں اس وقت ڈرانے کا وقت, جو اللہ کی رحمت کو بے انتہا ہے. لیکن ہمارا حال ایسا ہے کہ کاش کوئی ہمیں جھنجھوڑ کے بٹھائے, آج ڈرانا چھوڑ دیا. چاہے جو چاہے کرو, کوئی بولنے والا نہیں. جس طرح سے چاہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرو, مذاق اڑاؤ عملاً اور فعلاً. افسوس کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کا ان کے نمونہ ہونے کا علل اعلان عملاً مذاق اڑا رہے ہیں. یہ شادی ہالوں میں جو شرکت کرتے ہیں, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کا استہزاء کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح یوں کر کے دکھایا تھا, لیکن ہم اس طرح کے نکاح میں شرکت کریں گے جس میں ایک ایک چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور گناہ ترین گناہ جمع. میں بار بار کہتا ہوں, پھر کہتا ہوں, یہ جو آپ نے سمجھ رکھا ہے یہ شادی ہال اور ٹیلی ویژن اور یہ پیپر دگی اور رائج الموت گناہ, یہ آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ ذرا سوچے تو صحیح. کہتے ہیں آپ کوئی بات نہیں, بات کیسے ہوئی؟ کیا وہ گناہ ان گناہوں سے تو رک جاتے ہیں جس گناہ میں عزت مل جائے مٹی میں, اس سے تو رک جائیں گے. شراب کو پیے گا, شراب کو ہی نہیں پیے گا, بدنامی سب ہے لیکن اس سے نہیں رکتے. لیکن یہاں تو گناہ ہی گناہ. میں کتنی بار عرض کر چکا کہ سب سے پہلی چیز گناہ ہے کیا؟ کیا اللہ میاں کا حکم کو توڑنا گناہ نہیں ہے کہ کچھ اور گناہ ہے؟ سب سے پہلی چیز شادی ہال میں روشنیاں ہیں کہ نہیں؟ یہ روشنیاں کیا گناہ نہیں ہے؟ آ جائیں کوئی مفتی صاحب, کہہ دیں مجھے تو گناہ نہیں. جب یہ گناہ ہے, اسراف وہ شدید گناہ ہے کہ گناہ کبائر میں ہے, ایک چراغ بھی مسجد میں بھی بلا ضرورت جلانا جائز نہیں. سمجھ لیجیے, کسی نے پوچھا مسئلہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ رمضان المبارک میں 27ویں شب کو یا ختم قرآن کے موقع کے اوپر چراغاں کرنا کیسا ہے؟ فرمایا بدعت ہے. ہاں اس سے پوچھا کہ نہیں ہم اس سے نہیں کرتے, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے اسلام کی شوکت ظاہر ہوگی کہ مندر مندر پہ ہوتا ہے اور عیسائیوں کے اس پہ ہو رہا ہے, ہم بھی کریں گے, ہم بھی اپنے مسجدوں کو چمکائیں گے, ہم تو ہماری نیت بڑی اچھی ہے, ہماری نیت تو بڑی اچھی ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو, شوکت اسلام ہو. وہ وقت تھا جبکہ ہندو بھی رہتے تھے, کافر بھی رہتے تھے ہندوستان کے دوران, تاکہ محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر بھی بدعت ہے. اور فرمایا کہ کیا شوکت اسلام, اسلام کو اسلام کی شان کا دوبالا کرنا کیسے رمضان میں ضروری ہے, کیا اور مہینوں میں اسلام کو شوکت نہیں ہونی چاہیے؟ پھر فرمایا کہ اسلام کی شوکت اور اسلام کی عزت اور عظمت صرف اور صرف اعمال صالحہ سے, گناہوں سے بچنے سے, اور کوئی اور کس چیز. ایک چراغ مسجد میں جلا لینا بلا ضرورت اسراف ہے, گناہ تو کیا ہے مفتی صاحب, دیکھیں دیکھیں کون کہہ سکتا ہے گناہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وضو کر رہے ہو اور دریا میں نہر میں تو بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے, وہاں کون سا پانی آپ کا. کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فرمایا؟ نعوذ باللہ. یا آپ کے دل میں ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی عظمت نہیں کہ ان کی باتوں کو سن لیں اور اس کے بعد ویسے ہی کریں؟ اسی لیے تو یہ کہہ رہے ہیں ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تم کہتے ہو کہ ہم نے سن لیا, لیکن تم تو ان کی طرح سے ہو جو کہ سنتے بھی نہیں, تم تو گونگے بہرے ہو چکے ہو, بد عقل ہو چکے ہو, شر الدواب بدترین خلائق وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر چکا ہے. ہمارے کانوں پہ ہمارے کانوں پہ جھونی دیں گے بتا دینے کے باوجود وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْعَزْمِ. بتا دیا گیا, وَإِذَا قِيلَ, جب اس کو بتا دیا گیا کہ دیکھو ڈرو اللہ سے, یہ حرکتیں نت مت کرو, لیکن ایک سال کے بعد دوسرے سال میں تو سال در سال آتا ہوں, بجائے اس سے کہ گناہ میں کمی ہو میں اضافہ ہی ہوتا. حیرانی آخر کہا ہوا کہاں جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی تو ایک بار آنے کے بعد یہ کافی ہونا چاہیے تھا کہ ہم گناہ سے رک جاتے ہیں. یہ اسراف, یہ جو روشنیاں شادی ہالوں میں ہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ سامنے سے گزرتے ہوئے, یہ اسراف نہیں ہے کیا؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی پہ یا متعدد شادیاں جو صحابہ کریم صحابہ کرام کی ہوئی کہیں روشنی جلائی گئی؟ تو اسراف کیسے؟ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ماننے والوں اللہ سے ڈرو, تم کو سن کے جیسا بنتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے دکھایا, کس سے دکھایا؟ اس لیے کہ امتی ہمارے ایسی ہے. تو آج کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں اللہ اعلان مخالفت, اگر بالفرض کوئی شخص سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرے تو وہی اسی کو لتاڑ پڑتی, اسی کے دشمن ہو جاتے, اسی کے پیچھے پڑ جاتے. جو آدمیت ہے یہ انسانیت ہے, کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو اس قدر بیزاری ہو گئی ہے تو ان کی سنتیں تم کو پسند نہیں آتی, کوئی اس پہ عمل بھی کرے تو جائزہ لیں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں جائزہ لیں, ہم بھی آتے, ہم کہاں ہیں؟ ہم پر فرض ہے نارا, ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو دوزخ کی آگ سے بچائیں. یا یہ کہیے کہ یہ آیت قرآن سے نکال دی گئی ہے, مطلوب ہو چکی ہے, ہم پہ کوئی فرض نہیں ہے, ہم چپ بیٹھے رہیں, ہمارے بچے جو چاہیں کرتے رہیں, ہماری بیوی جو چاہے کرتی رہے, جس طرح سے جو چاہیں کریں, ہم مسکراتے رہیں. کیا یہ ہے قرآن کا حکم؟ کیا قرآن کا حکم یہ نہیں کہ انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ؟ ایک مرتبہ شادی ہو رہی تھی, میں نے اپنے حضرت سے کہا, حضرت ڈاکٹر عبد اللہ صاحب سے کسی بات کے اوپر گفتگو ہوئی, تو حضرت نے صاف فرما دیا, دیکھو تمہارے یہاں شادی کے موقع پہ تمہارے گھر میں جو بھی گناہ ہوگا وہ تمہارے نام اعمال میں لکھا ہے. لیکن نام اعمال میں گناہ لکھے جانے سے کوئی ڈرے تو اس کو ڈرایا جائے, کہاں ہے خوف کو؟ اگر خوف ہوتا تو اس قدر خوف ہوتا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہی دل پگھل جاتا, کہاں ہے وہ خوف؟ خوف ہوتا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں. اب یہ کہاں سے یہ چیز آ گئی ہے؟ یہ واعظین کے واعظ سے آ گئی ہے. کس کی وجہ سے آ گئی ہے, کہاں سے آ گئی ہے؟ کہ گناہ کرو کوئی پرواہ نہ کرو, کچھ نہیں ہونے کا. عملاً تو مجھے یہ نظر, دینداروں کا بھی یہی حال ہے اور دنیا دار کا بھی. کوئی حرج نہیں, اللہ میں بڑے معاف کرنے والے, یا تو یہ کہہ دیتے ہیں یا کچھ اور منصب جھاڑ دیتے ہیں, لیکن یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے. جب حق تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں عذاب دیں گے گناہ کے اوپر. دیکھیں ایک تو خوف وہ ہے جو ایمان کا حصہ ہے کہ اگر یہ خوف ختم ہو گیا اس درجے تک ختم ہو گیا ایمان گیا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بے خوف ہو گیا. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ گناہ کرو کوئی پکڑ نہیں. یہ عقیدہ اگر جم گیا تو یہ تو اسلام سے خارج کر دیں. یہ خوف کا وہ ادنا درجہ ہے جو ایمان کا حاصل ہے کہ کیونکہ بہشتی زیور کے عقائد دیے ہوئے ہیں کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے. اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال پر انعامات دیتا اور برے اعمال پر سزا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا یہ سب الٹ جائے. جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ کیسے غلط ہو جائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے قوانین بنائے ہوئے غلط ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ عیب دار ہوئے یا بے عیب ہوئے؟ کون بے عیب ہوتا ہے؟ بے عیب وہ ہوتا ہے جس کے قانون پہ ہمیشہ عمل ہوتا ہوں. کیونکہ وہ جو قانون پہ عمل ہی نہ کرے. ایسا کوئی حاکم ہو جو کبھی قانون پہ عمل کرے اور کبھی نہ کرے یا قانون تو بنا کے اس پہ عمل نہ کرے؟ وہ حاکم کیسا ہے آپ کی نظر میں؟ کیسا ہے بتائیے؟ عیب دار ہے. اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے. کس دھوکے میں تم آ چکے ہو؟ کہ شیطان نے پٹی پڑا دی. کہاں سے یہ چیز آ گئی ہے؟ اللہ عالم. لیکن پوری امت مسلمہ پوری دنیا کا اس وقت یہ حال ہے کہ وہ ان کا یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ نہیں کچھ نہیں سب جتاؤ سود کھاؤ رشوت کھاؤ بیمے کی آمدنی کھاؤ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گناہ کرو بے پردگی کرو کوئی پرواہ مت کرو. اگر پرواہ ہوتی تو یہ حال ہوتا یہ بیٹھ گیا دماغ یا پھر اسلام اور ایمان کی سیرت سے خارج ہوئے. یہ تو خیر صحیح نہیں ہے. کلمہ گو ہیں مسجدوں کو آتے ہیں روزے رکھتے ہیں مسلمان تو لیکن ڈر وہ نکل گیا. اور دیکھیں یہ ڈر تو اتنا ڈر کہ مجھ کو میرے گناہوں پہ سزا ہوگی یہ قانون اللہ میں کا یہی ہے. یہ تو ڈر ایمان کا حصہ ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور ڈر کا درجہ ہے کہ جو فرم ہے وہ یہ ہے کہ اتنا ڈر ہر مسلمان میں ہونا ضروری ہے فرض ہے یہ درجہ کہ اس کی وجہ سے کوئی گناہ کیا اتنا ڈر ڈر ہوتا کہ وہ گناہ سے بچ جائے تو فرض ہے. اگر یہ ڈر تمہارے اندر نہیں ہے تو تم سارے گناہ میں مبتلا ہو. اس جڑ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جڑ کہاں ہے؟ جڑ ہے خوف کا ختم ہو جانا اور حرام مال کھا کر اور ٹیلی ویژن دیکھ کر بدکار فاسق مردوں اور عورتوں کو دیکھ کر کفار کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ کر یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جن کی صحبت ہوتی ہے جن کو آپ دیکھتے ہیں ان کی خاصیت ہی یہی ہے کہ ان کے اندر سے ڈر مفقود ہو چکا ہے. جب ڈر نہیں ہے ان کو دیکھو گے تو تم بھی ویسے نڈر ہو جاؤ. یہی ہو رہا ہے آج کل. بچہ نہیں ڈر, نہ حکومت کا ڈر, نہ پولیس کا ڈر, نہ فوج کا ڈر, نہ اس کا ڈر, نہ دیکھتا تو میں یاد دیکھتا ہوں. یوں بلی بھی میاؤں کرے گی تو ڈر کے بھاگ جائے یہ اور بات ہے. لیکن جب کہنے کو آئیں گے اپنے ہوش کے ساتھ یوں ہی کہیں گے کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے. یہ کوئی اچھی بات ہے. تعلیم یہ مل رہی ہے. لیڈر بن جاؤ, قانون سیکھنی کرو. ارے اتنا تو ڈر تو ہونا چاہیے. ہفتہ تو ڈرا رہے ہیں. پر یہ ہزار ڈرانے فل یحذر الذین کیا ہے بھائی یخالفون عن امری. وارننگ ہے تم لوگوں کو جو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو کہ تم کو یا تو ایک بڑی مصیبت آ پکڑے گی یا کوئی عذاب علیم دردناک عذاب آ جائے گا. آ جائے گا تمہیں کچھ اللہ کے بندے اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ایسے ہیں کہ حضور شہر کراچی میں اور ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو سچے ہیں اور اللہ کے سے ڈرتے ہیں اور گڑگڑاتے ہیں اور روتے ہیں اور اپنے لیے اور سب کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے کہ عذاب جو ہمارے سروں میں بٹا رہا ہے. پھر فرماتے ہیں بولو اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتے. اگر ان کو لیکن وہ تو بدترین خلائق میں سے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرام کا بھی احترام نہیں ہے کہ بتا دیا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے پھر بھی تم اس کو پھر بھی نہیں مانتے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں تو کوئی خوبی ہی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتے اور اگر ان کو سنا دیں تو وہ ضرور روگردانی کریں گے, ضرور مخالفت کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بے رخی کرتے ہوئے مخالفت. آپ اندازہ کیجئے ہم آج جو مخالفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں کیا یہ وہی بے رخی والی مخالفت نہیں ہے؟ ارے باپ کا بھی جس سے کوئی محبت کرتا ہو ایسا کہنے کو نہیں اڑاتا جیسا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو اڑاتے.
حالانکہ سنت ہی سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہر جگہ اڑایا ہوا. کیا قبرستان قبضان میں قدمے لگے ہوئے. دیکھیے اول تو بحث زیور میں اور بحث زیور میں پرانی کتابوں کے حوالے سے ایک زمین میں صاف لکھا ہوا ہے اور حدیث شریف دی ہوئی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے پتھر پہ لکھنا. لیکن خیر فقہی معاملات فقہ سے کہیں سے یہ مسئلہ کبھی نکلا ہوگا کہ جواز نکل جائے ہوگا. دوسرے ملکوں میں یہ جواز نہیں ہے تو یہ پاکستان ہندوستان کا جواز ہے. خیر علماء نے نکالا اس طرح کو. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ سنت ہے بتائیے مجھے. کیا قدمے لگانا قبروں پر سنت ہے؟ بچہ بھی بتا دے گا کہ سنت نہیں. سنت کے خلاف کیوں کرتے ہیں مجھے بتائیے. بلا عذر کیوں کرتے ہیں؟ کیا جواب ہے اس کے پاس؟ آپ کے پاس دے سکتے جواب؟ آپ کوئی جواب نہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اذا قیل له اتق اللہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کی عزت اس کی ناک کٹ جائے گی. قدبہ لگایا ہوا ہم کیسے ہٹا دیں؟ ناک کٹ جائے. یہ غلط کام کرتے تھے. اچھا اب ہوش آیا. اچھا پہلے آپ اب ہوش آیا آپ یہ طرز نہیں سن سکتے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال سے پامال پامال سے کرتے چلے جا رہے. بھائی جہاں عذر ہے وہاں پہ اجازت ہے وسعت ہے کہ فقہ میں جہاں تک حدود متعین کر دی گئی ہیں اس پہ عمل کرو. لیکن جب تم کے تمہارے پاس عذر نہیں ہے اس میں کیا رکھا ہے؟ خبر تو مٹنے کے لیے ہے. مرنے کے بعد بھی اس کو مٹنے نہیں دیتے. مٹنے دو. سعودی عرب میں تو میں جانتا ہوں لاکھوں کروڑوں قبریں لیکن دن میں کل کتنے مردے زخم ہوتے ہیں. اور خاص بادشاہ کے خاندان کا جو قبرستان ہے وہاں بھی قدمے نہیں. حالانکہ بادشاہ خان کیا ان کو ضرورت نہیں پتا چلے کہ یہ کون سی خبر کس کی ہے؟ نہیں ایک بھی قدبہ نہیں. جنت البقیع میں ایک بھی قدبہ نہیں. کسی بھی قبرستان میں نے ایک بھی قدبہ نہیں. وہ اس کو حرام جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سب لوگ اپنے والدین یا جو بھی جس کا مرا ہے اس کی قبروں کو وہ پہچانتا ہے. وہ اس قبر میں پہنچ جاتا ہے. ہم اپنے حضرت کی قبر پہ ابھی تک پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ اس کے بعد میں کتنی قبریں آئی گئی ہوں گی جو جاتے رہتے ہیں اور جو نہیں جاتے قبروں پہ. ہمارے قریبی عزیز وہ اپنے والد صاحب کی قبر کے اوپر گئے قدبے وغیرہ سب لگا ہوا تھا تو غائب. قدبہ بھی غائب قبر بھی غائب. کوئی اور قبر بنے کی کوئی اور قدبہ لگ گیا. یہاں بھی جو ہے شقی اثر قبر اور بہت معزز ہے ہاتھ ملتے رہنا. کیا ہوا بجے بہت دن سے نہیں گئے تھے. بہت دن سے جانا نہیں ہوا. خیر اللہ تعالیٰ کو مٹانا منظور تھا. جس کی قبر مٹ جائے اس میں اللہ کا فضل ہوتا ہے. چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ معاصر حکیم الامت میں طالباً یا کسی اور میں یا خطبات عارفی میں یہ مضمون ہے کہ ارمیہ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے. وہ کچھ قبروں پر سے گزرے. ان کو کشفن معلوم ہوا. کشفن کیا؟ وحی سے معلوم ہوا پیغمبر سے کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. چلے گئے. ایک عرصہ سفر کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ قبریں ٹوٹ ٹوٹ کے مٹا گئی ہیں. لیکن انہی قبروں کے پاس پتہ چلا ان کو کہ ان کا عذاب موقوف ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو جب میں پچھلی بار گزرا تھا تو ان کا عذاب ہو رہا تھا. یہ عذاب کس طرح موقوف ہو؟ اس لیے تاکہ تم اپنی امتوں کو بتائیں کہ عذاب موقوف کرنے کی صورت کیا ہے. اس لیے پوچھا. چاہتا ہے فرمایا کہ اے ارمیاں ان کی قبریں نیست و نابود ہو گئیں. ان کے بال جھڑ گئے. ہڈیاں گل گئیں. قبر بوسیدہ ہو کے ختم ہو گئی. ان کے اس حال پر ہمیں رحم آئے. اس لیے عذاب تاکہ جو شخصیت پرستی ہے ہر شخص سمجھتا ہے کہ میرا شہر جو ہے وہ پرستہ ہے. حالانکہ دیکھ لیجیے عقائد میں یہ بھی ہے. تم نے پڑھا ہے ابھی تعلیم الدین پڑھنے رہا. کسی بھی بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ قطعیت کے ساتھ رکھنا کہ وہ بخشا ہوا ہے یہ جائز نہیں. ہاں امید اچھی رکھ سکتے ہیں گمان رکھ سکتے ہیں لیکن قطعی بات ہو گئی یہ تو جنتی ہے. یہ جنتی کا حکم صرف اشرِ مبشرہ اور ان حضرات کے لیے ہے جن کے بارے میں کلام پاک میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے جن کو بشارت ملی. اور کسی کے بارے میں یہ فرض کر لینا جائز ہی نہیں. یہ ایمان اور عقائد کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پکڑ لے. چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے. ایک بزرگ کے بارے میں نے اپنے حضرت کو عرض کیا کہ حضرت وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے شادیوں میں
لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے یہاں ایسی شادی ہوئی، انہوں نے صاف کہہ دیا چاہے کوئی ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اسے یقیناً مواوضہ ہوگا، بلا عذر کرے گا، وہ جانے اس کا کام ہے، بزرگ ہونے سے کیا وہ مواوضے سے بچ جائے گا؟ صحابہ بچے، دو صحابی قبروں کا قصہ تو حدیث شریف میں مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، ایک پہ غیبت کرنے کی وجہ سے اور ایک پہ پیشاب کی چیزوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، کون بچ سکتا ہے؟ تو بڑے سے بڑے بڑا ولی ہو صحابی کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا، تم نے کہاں سے سمجھ لیا؟ اس کو بھی تو ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی، تم اس کے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں؟ فلسفہ ہی غلط ہے، کتا نظر ان چیزوں کو، سنت کیا؟ سنت تو یہ کہ ایک پتھر رکھ دو، اس پتھر سے کوئی نشانی رکھ پائے، اتنی سنت، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار کیا ہے بس، ورنہ قبر اور قبرستان یہ میلہ لگا ہوا، آپ جائیے گا جا کے وحشت ہوتی ہے، یہ قبرستان، قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں جا کے عبرت ہو، یہ قصبے، یہ قصبے، یہ تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، ارے زندگی میں تو اس کا بن فلاں معلوم نہیں تھا، مرنے کے بعد معلوم ہوا، قصبے میں لکھا ہوا، اس سے پہلے تو ہمیں پتا نہیں تھا کہ اس کے باپ کا کیا نام، صحیح ہے یا نہیں؟ اب جا کے دیکھ لیجیے آپ کے بعد لوگ مر گئے، اچھا ان کے والد کا نام یہ تھا، مرنے کے بعد ان کو روشن کیا جا رہا ہے، کہاں ہیں ہم؟ ان آیات، یہ آیات تو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے کہ اے ایمان والو ہوش کے ناخن لو، ان میں مت بن جاؤ جو شر الدواب ہیں، گونگے بہرے ہیں، کہنے والا کہتا ہے سچ سے مس نہیں ہوتے، میں اللہ اس قدر دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ان لوگوں سے جو دیندار ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، ٹکنے سے اوپر پیجامہ ہے، لیکن اپنے گھروں کی اور شادی حالوں کی اور ٹیلی ویژنوں پہ پردے کی خرافات کو ختم نہیں کرتے، پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ لائسنسز مل گئے ہیں کہ ہاں سب جائے، سب جائے، کون دے رہا ہے، کون دے رہا ہے لائسنس؟ ٹیلی ویژن کا بھی لائسنس دیکھیے آپ اس کی وجہ سے، نہ بے پردگی کا بھی لائسنس مل چکا ہے، چہرے کے پردے کو رخصت کرنے کا لائسنس مل چکا ہے، کون دے رہا ہے یہ؟ کہاں ہے وہ مفتی؟ سامنے تو آئے، کس سے آپ متاثر ہو رہے ہیں؟ کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے؟ یہ دینی حلقے آج کل کے کیا آپ کو کفر تک پہنچا رہے ہیں؟ ذرا تھوڑی دیر کو سوچیے، اگر ان وہاں سے جہاں سے آپ کو دین ملنا تھا، اگر گناہ سے نفرت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کو تو خطاب ہے، آپ کفر کی طرف چلے جا رہے ہیں، آپ کا ڈر نکلا جا رہا ہے، آپ سنتوں کو پامال کرنے کے آپ شوقین ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو حیا نہیں، ڈر نہیں، بتانے والے کی بات کا ایک جو ٹس سے مس ہو سکے، انا للہ وانا، آپ خود دیکھ لیجیے، آپ لوگ تو رہتے ہیں، کیا کوئی ٹس سے مس ہو رہا ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ گزرا چلا جا رہا ہے، کتنے لوگ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر چکے ہیں، بلکہ الٹا میں نے جیسے شروع میں کہا کہ شادی ہالوں کی پوری پوری تیاریاں نہ حرام کھانا چھوڑتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتائی، تو تم جس کی روگردانی کرتے ہو ان کا تم حال تو سنو، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو فوراً بجا لایا کرو، صحابی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو اس پر ہی آیا، ایسی صورت میں نماز توڑ کر آ جایا کرو، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ نماز توڑ کر پہنچ جانے کا حکم ہے، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو آواز دیں اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی وقت چیز کی طرف بلاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ بھی کہتے ہیں وہ چیز ہے، لما یحییکم، جو تم کو زندہ کرنے والی ہے، تمہاری زندگی اسی میں ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، ورنہ تم مردہ ہوتے چلے جا رہے ہو، تم کو ہوش نہیں۔ حدیث ترمذی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور وہ نماز میں تھے تو وہ حاضر نہیں ہوئے، تو ان کے عذر پر انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، تو ان کے عذر پر یہ آیت ان کو یاد دلائی گئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو کہیں تو نماز توڑ کے آ جائے گا۔ آج کچھ کچھ نہیں، حدیث شریف کا تو اتنا زیادہ وہ اشاعت اور یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو حدیث شریف ملتی ہے، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے حدیث شریف سے، جو حدیث شریف چاہیے ایک کنٹینر، عمل
صفت. تو آخر کیا مطلب کسی نے کسی رشتے دار نے کوئی بات کی مخالفت کی, میں نے ان سے کہا یہ بتائیے اتنے سال ہو چکے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا؟ تو نقصان پہنچایا نہیں, میرا نقصان تو لاہور کا ہوا, آپ نے تو فائدہ پہنچایا. کیوں کی مخالفت؟ میرے جیسا ایک ناطی استعمال ایک رشتے دار سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے آپ کو کوئی نقصان کیا جو آپ میری مخالفت کی اور کمر بچتا ہے؟ کیا میں نے آپ کو کیا نقصان کیا؟ چیز ہے جو میں نے آپ کا نقصان کیا؟ کہنے نقصان پھر مخالفت ایک ناچیز کا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے یہ پوچھ لیں کیا جواب دیں گے؟ آپ دے سکتے ہیں جواب؟ کسی طرح سے یا اللہ ہمارے دل پگھل جائیں, کسی طرح سے پگھل جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مخالفت نہ کریں. آج چاہے دیندار ہو یا دنیا کا, دین کے لوگ دین کا کام جو کر رہے ہیں وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ اپنے اپنے طریقے نکالے. یہ اس سے بڑھ کر ہے جو دنیا داروں کی بےروکی. انہوں نے کیا کیا کہ کسی ایک ہی چیز کو مقصود بنا لیا, یا مدرسے کو مقصود بنا لیا, یا مسجد کو مقصود بنا لیا, یا تبلیغ کو مقصود بنا لیا, اللہ تعالیٰ کی رضا کو پسے پش ڈال دیا. ارے وہ عبادت, وہ تبلیغ, وہ چیز, وہ دین کی کوئی بھی بات ہو, وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول کیا وہ چیز بدعت میں شامل ہو جاتی ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف. ڈرنا چاہیے جب تم کوئی کام کر رہے ہو تو تمہیں تو صرف ایک بات کی طرف نظر ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, انہوں نے کیا کیا, صحابہ نے کیسے کر کے دکھایا. یہی اور تو کچھ ہے نہیں ہمارے سامنے. اب چاہے مدرسہ رہے نہ رہے, مسجد رہے نہ رہے, تبلیغ ہو نہ ہو, کیا اور لمبی گردان کروں؟ سو سو قدمے کی گردان ہو تب جا کے ایک بات نکلتی ہے. میں ایک مطلب کہیں پہ کسی نے مجھے سنا دیا ایک کتاب کا واد, یا اللہ یہ تو ان کی گردان ختم نہیں ہو رہی ہے, مطلب تو ذرا سا تھا, اب وہ ایک نہیں دو نہیں, یہ تو میں نے بھی تین میں مجھے یاد آیا تین کلمات کہے کہ مسجد مقصود نہیں مسجد, انہوں نے تو جناب تقریباً 100 کے قریب, میں تو یار نہیں پانچ چھ منٹ اسی میں گزرے اس گردان میں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تکلم نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ جامع ہوتے تھے, الفاظ میں معنی ہوتے تھے, پرمغز ہوتے تھے, بلا ضرورت ایک کلمہ نہیں اس کو دوڑا دیا. اب جیسے چاہیں راجا, وہ گانے کا انداز کچھ ایسا انداز, کچھ دوسرا سا انداز, کہ کچھ ہاتھ ہلانا, کچھ جسم کو تھرکانا, اللہ مجمع میں کچھ ذکر اللہ کرنا, ایک سے ایک. کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ دنیا داروں کی تو ہے ہی جو وہ کر رہے ہیں, یہ دین داروں نے اور دین کے مقتداؤں نے کیا نہیں کر رکھا ہے, افسوس کی بات. کیا یہ سنتیں اسی لیے ہیں کہ ان کو چھوڑا جائے, پامال کیا جائے, ان سے بے رخی کی جائے؟ کون کرے گا سنتوں پہ عمل جب ہمارے دین کے مقتدا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ سوچیے. میں اپنے دوستوں کو صرف کہہ رہا ہوں, میری آواز یہیں تک ہے, زیادہ میری آواز نہیں, اپنے سے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہیں تک آواز ہے. آپ سوچیں کہ کیا, اور خود کو اپنے آپ کو بچائیے للہ, جب پکڑ آ جائے گی فلیحذر الذین ہوشیار ہو جاؤ, وارننگ ہے تم لوگوں کو, اے وہ لوگوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو, ان تصیبہم فتنہ, کہ تم کو کوئی ایسی بلا پکڑ لے گی تمہیں سہار نہیں ہوگی, اور یصیبہم عذاب الیم, یا کوئی ایسا دردناک عذاب سب سے آ جائے. کیا یہ کلام پاک کی آیت نہیں ہے؟ کب وہ وقت آئے گا جس وقت ہمارے دل اللہ سے ڈر جائیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا؟ قرآن کی آیت ہے, حضرت عدیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں بہت اوپر, بہت قریب ہے, رقم سے بدلاؤ کر ڈاکو تھے, ڈاکے ڈالا کرتے ایک منتظم بہت تھے, جہاں ڈاکہ ڈالتے وہاں لکھ لیتے تھے کہ فلاں جگہ سے ڈاکہ ڈالا, اتنا مال آیا, اور مال محفوظ ہوتا اور جتنا خرچ ہوتا ہوتا باقی. ایک روز کہیں ڈاکہ ڈالنے گئے تو کلام پاک کی یہ آیت تلاوت ہو رہی تھی, کوئی کر رہا تھا,
کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ؟ کیا آیا تھا؟ بس فوراً ان کے منہ سے نکلا آن آن آ گیا آ گیا وقت. اب جب تم چوٹ لگتے اس آیت میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے؟ فوراً توبہ کی. سب ڈاکوؤں نے مل کے کر اس کے بعد گھر آیا اور اعلان کر دیا اور اعلان جگہ جگہ کروا دیا کہ جس جس کا جو مال میں نے لیا ہے وہ مجھ سے آ کر لے. چنانچہ فہرست تیار تھی, لوگ آتے اپنا اپنا مال لے جاتے. ایک یہودی پہنچ کہنے لگا کہ آپ نے میرے تہخانے میں سے کچھ چوری کی تھی, ڈاکہ ڈالا تھا, وہ مجھے چاہیے. کہنے لگے ہاں وہ ہے مجھے. اس سے اٹھایا کہنے ہاں اپنا جگہ سے ہم نے اکھائی تھی, لیکن یہ جو تمہارے بوریاں جو تہخانے میں تم نے رکھی تھی اس میں سے صرف ریت ملی, کیونکہ اس یہودی نے یہ چالاکی کی تھی کہ تہخانے کے خزانے میں اسی شکل کی بوریاں رکھ دی تھی جو سونا رکھنے کے لیے ہوتی ہیں, اور اس میں بجائے سونے کے ریت رکھ دیا اور سونے کو کسی اور جگہ چھپا دیا. چنانچہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا تو ان بوریوں کو ان تھیلیوں کو لے آئے تھیلیاں ہیں. تو یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے میں آپ کے ہاتھوں سے اس کو واپس کرتا ہوں. دکھایا تو بھائی دے دو دے دو تھیلیاں, تھیلیاں مانگ رہے تھیلیاں دے. یہودی نے تھیلیاں کھولی, سونا نکلا, دوسری سونا نکلا. تو خود حیران ہو گیا, یہ تو ہمارے رجسٹر میں لکھی ہوئی تھی, یہ ریت نکلی تھی اور ہمیں دھوکا ہوا تھا, یہ سونا کیسے بنے؟ یہودی نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا بن جائے گا. اس کا مجھے یقین تھا, چنانچہ آپ نے ہاتھ لگایا اس سونا کو. یہ سچی توبہ کب کریں گے؟ کب وہ وقت آئے گا جب ہم ڈر جائیں گے, جب ہمارے دل پگھل جائیں گے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اے ایمان والو, تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو بجا لایا کرو, جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری زندگی دینے والی چیزوں کی طرف بلاتے ہیں. اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی اور اس کے قلب کے درمیان میں. آڑ اس طرح سے بنتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے شیطان سے آڑ بن جاتا ہے, اور جو فاسق ہوتے ہیں, کفار ہوتے ہیں, ان کے ایمان میں آڑ بن جاتا ہے. تعالیٰ کا اچھی طرح کا قانون ہے. یہ کیا قرآن کی تو آیت ہے, تو کیوں اپنے آپ کو اس جگہ پہ لا رہے ہو کہ جہاں ہدایت سے آڑ ہو جائے؟ حق تعالیٰ ہی ہدایت سے آڑ ہے. چنانچہ کئی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے, ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے, نہیں ہے یہاں بھی. اور پھر آخر میں ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. دیکھیے وہی دھمکی پھر ہے, اور تم ایسے وبال سے بچو جو کہ خاص انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو کہ ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں, بلکہ یہ مداہنت کرنے والے خاموش جو خاموش رہتے ہیں گناہوں کے اوپر اور چاپلوسی کرتے ہوتے ہیں, خوشامد کرتے ہوتے ہیں, مداہنت کرتے ہیں, ان پہ بھی ہو. یہ قرآن کی آیت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ جو عذاب آئے گا تم اس وبال سے ڈرو بچو کہ جو خاص ان لوگوں پر صرف واقع نہیں ہوگا جو کہ گناہوں کے مرتکب ہیں, بلکہ ان پہ بھی ہوگا جو دیکھتے ہیں اور روکتے نہیں, ان پہ بھی ہوگا جو مداہنت کرتے ہیں. یہ خوش ہے آپ محض خوشامد کی خاطر کہ کچھ پیسہ مل جائے, گناہ ہونے بتاتے ہیں. اور جان رکھو, اب دیکھیے آخر میں دھمکی, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب خدا دینے والے. دیکھیے عبرت کی آیات ہیں یا نہیں؟ یہ خلاصہ یہ ہے کہ اصل چیز جو ہمیں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. یہی ہمارا کام ہے, یہی ہماری کسوٹ ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.